بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں پاکستان میں دہشت گردوں اور دہشت گردی کا صفایا کرنے کے نام پر جہاں پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کا آپریشن جاری ہے، وہیں دوسری طرف دہشت گرد عناصر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بالخصوص شیعہ مسلمانوں کو مسلسل اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس دہشت گردی کی کارروائی میں نہ تو بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین، نہ عام شہری اور نہ ہی مذہبی اور سیاسی رہنما. چنانچہ دو روز قبل آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ پاکستان کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنما اور سابق سینیٹر علامہ عباس کمیلی کے بیٹے علامہ علی اکبر کمیلی کو مسلح دہشت گردوں نے اپنی مذموم کارروائیوں کا نشانہ بنایا اور انہیں شہید کر دیا. اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں کے واقعات پر اگر نظر ڈالیں تو دکانداروں، حتیٰ شیعہ خواتین کو بھی نہیں بخشا ان دہشت گردوں نے، اور اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے معمولی سے دکانداروں کو بھی شہید کیا، شیعہ خواتین کو بھی شہید کیا، بچوں کو اغوا کیا، اور اس طرح کی ان کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ گروہ دہشت گرد عناصر اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں، لیکن نامعلوم کیوں ان کے گریبان تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آہنی ہاتھ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر پہلے ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ.
پاکستان میں تھوڑے دن کے وقفے کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے، اور مسلح دہشت گردوں نے ممتاز عالم دین اور بزنس مین علامہ علی اکبر کمیلی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے. علامہ علی اکبر کمیلی پاکستان کے نامور خطیب اور مذہبی و سیاسی رہنما سینیٹر علامہ عباس کمیلی کے بڑے بیٹے تھے، اور کراچی کی سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. پولیس کے مطابق علامہ اکبر کمیلی کو ہفتے کے روز کراچی میں اس وقت گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا جب وہ عزیز آباد کے علاقے میں واقع اپنی آئس فیکٹری سے نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے. چند روز پہلے کراچی میں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ طالب جوہری کے داماد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا. 6 ستمبر کو کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے شیعہ بزنس مین اسد راجانی کی بیوی تسکین راجانی کی گاڑی پر فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا. جبکہ 5 اگست کو کراچی کے ضلع وستی میں بھی مسلح دہشت گردوں نے 2 شیعہ دکانداروں کو بھی گولیاں مار دیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے سینیٹر علامہ عباس کمیلی اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کی غرض سے 20 پولیس گارڈ اور موبائل تعینات کر رکھی ہیں، لیکن وقوع کے موقع پر ایک بھی پولیس گارڈ ان کے ساتھ نہیں تھا. ایسا کیوں ہوا اس بارے میں پولیس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ حملہور پوری طرح سے تربیت یافتہ تھے اور انہیں علامہ علی اکبر کمیلی کی نقل و حرکت کی پوری طرح سے اطلاعات تھیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق جند اللہ نامی دہشت گرد گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کراچی پولیس چیف عبد القادر تھیبو نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جند اللہ کے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے، تاہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ قتل بھی فرقہ وارانہ بنیاد پر کیا گیا ہے اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قتل کی اس واردات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، اور اس میں بقول ان کے 2 غیر قانونی مسلح گروہوں کا ہاتھ ہے. کراچی پولیس چیف نے مذکورہ گروہوں کا نام لینے سے گریز کیا. بعض میڈیا رپورٹیں پولیس کے انسداد دہشت گردی ونگ کے سربراہ راجہ عمر خطاب کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے سے وقفے کے بعد شہر میں جند اللہ نامی دہشت گرد گروہ نے ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں. قابل ذکر ہے کہ کراچی میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب شہر میں دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار آپریشن کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. مجلس سے وحدت مسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت سندھ شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ رکوانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ شیعہ نمائندہ تنظیموں نے کراچی میں وزیرستان کی طرز پر دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
جناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں برصغیر کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقصود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ مقصود صدیقی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، کیا وجہ ہے کہ ایک عرصے سے کراچی بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم شیعہ مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں پر قابو نہیں پا سکیں؟
آپ نے صحیح فرمایا، خاص طور پہ 2008 یہ اس میں کافی شدت آ گئی ہے، اور جو افسوسناک بات ہے اس میں سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ان کے پروفیشنل لوگوں کو حلن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی تو یہ کہ صبح کی خبر ہے کہ دکاندار کو اور یہ کہ ایک خبر آئی تھی خاتون کو ان کے بچوں کو ہلاک کیا لاہور میں یا وہاں پہ کہیں۔ اصل میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، اور وہ پاکستان میں وہی حالات جو بھی قوتیں ہیں بارے میں ذکر کریں گے وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو عراق قسمتی سے وہ کامیاب ہو گئی کرنے میں، اور جس کی وجہ سے عراق اتنا خراب ہو۔
جی ناظرین، کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم یہاں پر اپنی گفتگو مقصود صدیق صاحب سے رکھتے ہیں، چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے صدر اور ممتاز مذہبی رہنما علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ نورانی صاحب، السلام علیکم۔ جی، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام۔
جی شکریہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی اس وقت جہاں آپ موجود ہیں، گزشتہ کئی برس سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور عوام، عام شہری، حتیٰ خواتین اور بچے بھی دہشت گردوں کی کاروائیوں سے محفوظ نہیں، خاص طور پر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے شیعہ مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت اس طرح کی کاروائیوں پر اب تک قابو نہیں پا سکی ہے؟
بہت بہت شکریہ۔ آپ نے شہر کراچی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے شہر کراچی کے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو پاکستان بالخصوص شہر کراچی کا امن خراب کر رہا ہے، اور جس سے بالخصوص مذہبی ذہن رکھنے والی آبادی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف قوتیں سرگرم عمل ہیں جو پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتی۔ شہر کراچی میں 2006 کے بعد سے اس قسم کے حادثات نے زیادہ سر اٹھایا، گو کہ اس سے قبل 1984 اور 1986 میں کچھ حادثات رونما ہوئے تھے، لیکن اس وقت شہر کی قیادت ایسے افراد کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے مذہبی ہم آہنگی بیدار کی اور شہر میں مسجد حادثات ہونے سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں ایک بار پھر لشکروں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں آمنے سامنے آنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت کے علماء نے مل کر ملی یکجہتی کونسل کو وجود دیا، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قائد تھے، اور اس قتل و غارت گری کے سلسلے کو روک دیا گیا۔ اب جس سانحے کی طرف اور جن سانحات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، شہر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہ وہ شہر ہے جسے آپ غریب پرور شہر کہتے ہیں، آج بھی اس ملک کا سستا ترین شہر ہے، جہاں سے ملک بھر کے لوگ اپنے روزگار کے لیے وسائل کی تلاش میں آتے ہیں اور یہاں بس جاتے ہیں، اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہیں۔ ایک منظم عالمی سازش کے تحت اس شہر کے امن و امان کو کبھی لسانی اور کبھی فرقہ وارانہ فسادات کے تحت خراب کیا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مخصوص گروہ ہیں جو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مختلف عناصر کو نشانہ بناتے ہیں، اور اکثر ان کا نشانہ وہ افراد بن جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ گروہ جانتے ہیں کہ ایسے افراد کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس شہر کے اندر بدمنی پیدا ہوگی، افراتفری ہوگی۔ جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے کہ آخر حکومت اس معاملے کو روکنے میں ناکام کیوں ہے، تو ایک واضح بات یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی اپنی بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور مصلحتوں کی بنا پر انہوں نے ان عناصر کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہ ایسے قاتلوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ آپریشن کن عناصر کے خلاف کیا جا رہا ہے، ان عناصر کے عزائم کیا ہیں، انہی عناصر سے وابستہ افراد جو کبھی مختلف گروہوں، لشکروں، جند اور دیگر ناموں پر اپنے ذیلی گروپ بنا لیتے ہیں، وہی افراد ان ٹارگٹ کلنگ کے اندر ملوث ہیں، اور ان کا مقصد شہر کے امن کی فضا کو خراب کرنا، بلکہ اب تو معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت نے فوراً کوئی پالیسی مرتب نہ کی تو خدا نخواستہ خاکم بدہن ہم کہیں عراق اور شام جیسی کیفیت کی طرف نہ بڑھ جائیں، اس لیے کہ پچھلے دنوں مستونگ بلوچستان کا جو ایک ضلع ہے وہاں تقی بابا کے مزار کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد سرگودا میں ایک آستانے کو نشانہ بنایا گیا، چند دنوں پہلے اس شہر کراچی کے ایک معروف علاقے کورنگی میں ایک مزار کے باہر کے حصے کو نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح اب نہ صرف یہ کہ شیعہ حضرات کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلکہ اہل سنت کے مقامات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سا ذہن ہے جن کے اپنی فکر جو ہے وہ شیعہ حضرات سے اور اہل سنت حضرات سے متصادم ہے۔ یقیناً یہی کہا جائے گا کہ وہی عناصر ہیں جو اس قسم کے حملوں کے اندر ملوث ہیں، لیکن حکومت صرف ایک بیان دینے پر، اظہار ہمدردی کرنے پر اکتفا کرتی ہے۔ ابھی جبکہ علامہ عباس کمیلی کے جماسال صاحبزادے کا سانحہ پیش آیا تو سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ ان علاقوں کو جہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ریڈ زون قرار دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب، آپ ایک عرصے تک وزیر داخلہ رہے تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہر ایک اپنی باری کو تو دہشت گردوں کے ساتھ سمجھوتے میں اور
جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں، چلتے ہیں اب لندن اسٹوڈیو جہاں پر مخصوص صدیقی صاحب ہیں۔ مخصوص صدیقی صاحب، گفتگو اور سلسلے کلام منقطع ہو گیا تھا، اگر آپ اپنی گفتگو جاری رکھنا چاہیں تو ہم اپنے ناظرین سے دعوت کریں گے کہ وہ لہذا فرمائیں۔ مخصوص صدیقی صاحب،
ٹھیک ہے، میں نے ان کو نورانی صاحب کی گفتگو تو نہیں سن سکا میں، لیکن جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ 2008 سے لے کر خاص طور پہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے چن چن کے شیعہ مسلمانوں کے پروفیشنل کو قتل کیا ہے، جس میں لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اس طرح کے لوگ شامل ہیں، بلکہ آرمی اور ملٹری کے بھی اونچے اونچے افسران کو چن چن کے مارا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو ظاہر ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں اس میں اس کو اگر شامل کیا جائے تو روزانہ 15-20 لوگ تو جہاں بحق ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، لیکن اس کا کوئی وہ الگ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو پولیٹیکل اس کے اوپر ہوتی ہوگی، لیکن یہ تو صرف ایک مسلمانوں کے ایک طبقے کو اس طرح سے چن کے کیا جا رہا ہے۔ جو فکر کی بات ہے وہ سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، جو کہ یہ بیرونی قوتیں عراق میں کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور اس کے وجہ سے عراق کا جو حشر اب ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ہر طرح کا بڑا خدشہ ہے کہ وہ عراق کے ٹکڑے ہو جائیں وغیرہ۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں نے بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے، کیونکہ کسی قسم کا ریٹیلیشن ابھی تک نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں نہ ہونا چاہیے۔ क्योंकि उससे हालात बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 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 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हसास अदारे हैं, वो खामोश बैठे रहें। इसमें मुल्क, इसमें हुकूमत की तो का फेलियर तो सभी जगह है, लेकिन इसमें खास तौर पर है कराची में बहुत ज़्यादा। कराची में तो एक तरह से देखा जाए तो वो प्रोफेशनल तबके को मार रहे हैं, लेकिन अगर अगर वैसे देखा जाए तो जो क्वेटा में खास तौर पर जो हज़ारा जो 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 कमेटी ग्रुप के लोग हैं, उनको उनका जिस बेदर्दी से कत्ल हुआ है पिछले सालों में, इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान में था उस जमाने में दोनों दफ़ा, सौ सौ से लेकर एक 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 उसमें खुदकश हमलों में सौ सौ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने शहीद
जी
किया। ये हुकूमत को मालूम है, मैं समझता हूँ कि इसमें कौन से ग्रोह जो है मुलव्वस हैं, उनको ये भी मालूम है कि इसके लिए असलहा और माली इमदाद कहाँ से आ रही है। लेकिन मुझे हैरत यह है कि वो उसके बावजूद उनका अभी तक कोई उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया कि इसको सही तरह से इस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि कोई भी देखिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है कि एक किसी एक अकलियत, कोई भी कम्युनिटी हो, जो उसके साथ साथ आपको जैसे इल्म है कि ईसाई बरादरी के साथ क्या हुआ और फिर कुछ कुछ हिंदुओं के साथ और सिखों वगैरह के साथ, तो ये पाकिस्तान में एक तरह का ये एक एक तो वैसे मसले मसाइल वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो फ़िरका वाराना खड़े करके, और बिल्कुल उसमें ये है कि पाकिस्तान का बहरान जो है मुस्तकिल और कायम रहे, वहाँ पे किसी सूरत से जो है हालात जो है ना संभलें, और मुसलमानों में आपस में मिलकर रहने की जो है कि जो हालात वो ना पैदा किया जाए, बल्कि आपके झगड़े ही करते रहें। कराची जो कि इतना बड़ा फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, जिसमें 60 से 70% पाकिस्तान की जो जो दौलत है वहाँ पैदा की जाती है, वहाँ के ऊपर मुतवातिर ये हालात ख़राब हो रहे हैं, और उसमें ये देखा गया है। अब तो मैं चूंकि अभी अक्सर आपको इल्म है कि काफ़ी बार पाकिस्तान में गुजारता हूँ, तो हमारे जो शिया भाई हैं वो तो ये कहते हैं कि हमको तो डर ये लगता है कि हम अपना नाम, पूरा नाम ना बताएं उनको, क्योंकि ना मालूम कि उसका क्या रिएक्शन हो। हालांकि हैरत की बात यह है कि मैंने जिस जिस जहां जहां भी गुफ्तगू की इसके बारे में, मुझे कभी भी हर एक ने इसको बहुत इसकी इस तौर तरीके की मजम्मत की, और सब ने ये कहा कि ये बहुत गलत है और हुकूमत को चाहिए कि सख्त सख्ती से कदम
बहुत
उठाएं
शुक्रिया आपका
कि
सिद्दीकी साहब, मैं फिर हाजिर
इसको
हूँगा आपकी
हमेशा के लिए
खिदमत
खत्म
में।
किया जाए।
बहुत शुक्रिया। इस
जी
वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर जनाब साकिब अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
जी साकिब अकबर साहब, इन दिनों एक बार फिर अगरचे कभी ये वक्फा रुका, ये सिलसिला रुका नहीं है और वक्फा ईजाद नहीं हुआ है शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग का, ख़ास तौर पर कराची में, लेकिन इन दिनों एक बार फिर तेज़ी आ गई है। एक ऐसे वक्त जब शुमाली वजिस्तान में फ़ौज का ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है और दहशतगर्द गुरु कराची के वाक़ात की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, फिर भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ऐसा लगता है कि उनके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्यों ऐसा है?
मेरा ख्याल है चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हुकूमत जो है वो वहाँ पर एक्टिव होती है जहाँ पर खुद उसके ऊपर दबाव आए, जहाँ पे खुद उसको अपना कोई खतरा हो, वरना हमें तो यूँ लगता है कि इस मुल्क में कोई हुकूमत है ही नहीं सिरे से। आप ये देखें कि लाहौर माजर टाउन वाला वाकया जो है, 14 अफराद उसमें शहीद हुए, मजलूम थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस की FIR दर्ज करने के लिए कितनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी है उन लोगों को जो उनके वरासा थे या जो उन जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे। आप ये देखेंगे कि कितनी जबरदस्त उन्होंने इसके लिए मूवमेंट चलाई है, तब कहीं जाके 14 अफराद जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR जो है वो दर्ज हो सकी है। पाकिस्तान में आप पहले भी आप ये देखें कि कितना तवील अरसा एक मौके पर जो है वो दो दो मरतबा ऐसा हुआ कि कोयटा में जनाजे लेके बैठे रहे वो रसा और हुकूमत कितना तवील उसने अरसा लगा दिया कि उनके उन पर उनके जख्मों पर मरहम रखने का कोई वादा करे, चेहरे के मतलब उनके खिलाफ जो है वो इकदाम करे। हमें तो यूं लगता है कि ये ऑपरेशन भी अगर फौज उसमें इन्वॉल्व ना हो या फौज की अगर मंशा ना होती या बैरूनी बाज कुदरतों के अपने मकासद ना होते तो शायद ये शुमाली वजीरिस्तान में भी ये जो है ऑपरेशन जो है शुरू नहीं होता। आप ये देखें कि कैसे पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो कितने तवील अरसे तक जो मुजाकरात मुजाकरात मुजाकरात, क्या वजह है, अंदर कौन लोग बैठे हैं। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि ये जो लाहौर का माजर टाउन का सामना हुआ है इसकी असल वजह यह है कि ये जो पंजाबी तालिबान है दर हकीकत ये वही लोग हैं जिनको आप सिपा सहाबा कह लें पंजाब में, या जिनको आप लश्कर जंग भी कह लें, या बाकी जो इन लोगों के हम आहंग ग्रुप हैं, यही वो लोग हैं जो पंजाबी तालिबान कहलाते हैं। बाद लोगों ने ये कहा कि तजिया निगारों ने कि ये जो लाहौर का सानिया हुआ है इसका मकसद ये था कि जब एक प्रेशर आ रहा था पंजाब हुकूमत के ऊपर कि वो पंजाबी तालिबान के खिलाफ एक्शन करे, तो बाद लोग जो अंदर मौजूद हैं और इन लोगों के डांडे उनके साथ मिलते हैं और इनकी दोस्तियां हैं और इन लोगों ने मिल के इंतखाबी मुहिमात में अपना हिस्सा लिया है, ये लोग नहीं चाहते थे कि जो है वो पंजाब की हुकूमत जो है वो इकदाम करे इन लोगों के खिलाफ, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए पूरी सूरत हाल को ये सामिया जो हुआ। पाकिस्तान का जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फकत गुज़श्ता साल में 887 शिया शख्सियात जो हैं उनको टारगेट करके शहीद किया गया है। 1288 गुज़श्ता साल का जो रिकॉर्ड है वो जख्मी पड़े हुए हैं। आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट ये चाहे और इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है। जब इस्लामाबाद ये जो इस वक्त कहते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से रेंजर्स पुलिस जो इस वक्त मसरूफ अमल है, जिसको किसी इख्तियार दिए गए हैं कराची में, कई माह से वो ऑपरेशन कर रही है। हम हैरान हो रहे हैं कि वो ऑपरेशन किन के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि आए दिन अभी गुज़श्ता थोड़े मुख्तसर से अरसे में 160 शिया अमायदीन जो है वो मारे गए हैं, जिनमें 3 मारूफ उलमा और जाकिर हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 3 प्रोफेसर हैं, 5 वकला हैं, 34 जो है वो बड़े अहम दुकानदार हैं, 21 ताजर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 90 नौजवान स्टूडेंट्स हैं। आप ये देखें कि कैसे ये कितनी बड़ी तवील फहरिस्त है लोगों की कि जिनको जो है वो कत्ल किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में वाकई कोई रियासत यहाँ पे मौजूद है, कोई यहाँ पे कुवत मौजूद है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हुकूमत को खुद खतरा ना हो, अब ये हुकूमत में तो लाहौर का जो थाने है उसके खिलाफ FIR होगी। हुकूमत के ऊपर जब तक दबाव नहीं होगा, इनको खुद हुक्मरानों को जब तक खतरा नहीं होगा, ये इसी तरह से टारगेट किलिंग जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त है अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त फकत शिया नहीं, बल्कि आप ये देखें कि अहले सुन्नत जो है उनके खिलाफ भी ये तकफीरी जो है वो टारगेट किलिंग जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो शुरू कर दी है। लिहाजा फकत एक ग्रोह नहीं है। हमने पिछले दिनों मिली एजेंटिक काउंसिल के सरबराह जो है साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब, उन्होंने बताया कि कितने बड़ी तादाद में अहले सुन्नत उलमा को क्वेटा में मारा गया है और शहीद किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आमतौर पर शिया तो खास तौर पर जो है वो इसके निशाने पर है, क्योंकि ये एक तकफीरी ग्रोह है, एक इंटरनेशनल फेनोमेना है, जो कभी सींग निकालता है अफगानिस्तान से, कभी ये सींग निकालता है जाके सीरिया से, कभी ये सींग निकालता है जाके क्वेटा से। ये एक ही आलमी सतह पर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने वाली एक साजिश है, और सब तकफीरी इसके जो है वो तर्जमान है, जो ये काफिर और वो काफिर। इसके अलावा मैं
जी साकिर अकबर साहब, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में, पाकिस्तान के जी मैं फिर हाजिर हूँगा। कराची चलते हैं। अल्लामा नूरानी साहब, आपने नूरानी साहब हमारे मेहमान हैं जो इस्लामाबाद से थे, उनकी गुफ्तगु मुलाहिज़ा फरमाई, और आपने भी अपनी गुफ्तगु में इशारा किया मस्तूंग और सरगोधा और फिर खुद कराची के करंगी के जो मकदस मकामात और आस्थाने और दरगाहें थी उन पर हमलों के ताल्लुक से। जाहिर है कि ये एक ख़ास नज़रिए के हामिल अनासी जो दहशतगर्द हैं वो इस किस्म के हमले कर रहे हैं, जो अपने अलावा सबको काफ़ी समझते हैं, जिन्हें हम तकफीरी दहशतगर्द ग्रोह कहते हैं, यानी अपने अलावा वो सबको काफिर समझते हैं, सबको काफिर और अपने को मुसलमान। तो अब ऐसे में जो मुसलमान उलमा अमायदीन आप जैसे बुज़ुर्ग और मारूफ हजरात और जिनकी कौम में एक पकड़ है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इस किस्म के दहशतगर्द ग्रोहों और अनासिर के फिक्री नज़रियाती और हर तरह से उनका मुकाबला करने के ताल्लुक से?
میں اپنے برادر محترم ثاقب اکبر کی مکمل گفتگو سے اتفاق رائے کرتا ہوں, اور جہاں تک ہماری ذمہ داری کا تعلق ہے, جس طرح کے ثاقب اکبر بھائی نے ابھی بیان کیا کہ ملی یکجہتی کونسل اس ملک میں ڈاکٹر عبدالخیر زبیر صاحب کی قیادت میں یہی کوشش کر رہی ہے کہ ایسے تکفیری اور خارجی گروہوں کی تمام تر کاوشوں کو, ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے, اور باقاعدہ طور پر ہم نے ایک کوشش کی ہے شہر سے, شہر کراچی سے 21 ستمبر کو ہم اس شہر کراچی میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کر رہے ہیں, جس کا مقصد ہی مزارات کا, مقامات مقدسہ کا اور شخصیات کا تحفظ ہے. تو یہ سب علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تکفیری اور خارجی گروہ کے خلاف اظہار برات کریں, ان سے اظہار لا تعلقی کریں, اور یہ جان جائیں کہ اس ملک کی بقا, انسانیت کی بقا صرف اسی میں ہے کہ تمام طبقات ایک دوسرے کو تسلیم کریں, بعض مذہبی فروئی اختلافات کو اتنا آگے نہ بڑھائیں کہ وہ اختلافات جو ہیں وہ انسانوں کے قتل میں منتج ہوں. دوسری بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ وہ ان تمام عناصروں کو گرفتار کریں جو اسلحے کے زور پر اس شہر کا امن تہس نہس کرتے ہیں. جب قائم مقام آئی جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلاں گروہ ملوث ہے, تو اس گروہ کے عناصر گرفتار کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ ان کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے, آئی بی کیا کر رہی ہے, ان کی اپنی دیگر ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اس شہر کے اندر منگو پیر اور دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں ان کی کمین گاہیں ہیں, وہاں آپریشن کیا جائے. اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو سکتا ہے تو کراچی کے مخصوص علاقوں میں صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کے نام پر ایک رسمی کارروائی نہ کی جائے, بلکہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے جو اس شہر کے امن و امان کو برباد کر رہے ہیں, بالخصوص وہ علماء اہل تشیع اور مزارات اہل سنت. اور مزارات تو سب کے لیے مقدس ہوتے ہیں, اہل سنت کیا یا دیگر طبقات کیا, اللہ کے ولیوں کا احترام تو تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کرتے ہیں. تو وہ گروہ جو شخصیات کو قتل کرنے میں اور مزارات کو مسمار کرنے میں, ان سے وابستہ افراد کو قتل کرنے میں ملوث ہیں, اس کا قلعہ قمع کیا جائے, یہی شہر کی بقا ہے. ورنہ یہاں بھی کوئی گروہ کھڑا ہو جائے گا آئی ایس جیسا, اور وہ دوسروں کو کافر قرار دے کے اللہ اکبر کے نالوں کی گوج میں انسانوں کے گلے کاٹے گا. یہ بات بڑھتی چلی آئے گی, ہم ہرگز یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گے.
بہت شکریہ صدیقی صاحب. ابھی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو میں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن نہ کافی ہے, اور اگر کافی ہوتا تو اب تک جو ہے حالات پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا. چنانچہ علی اکبر کملی صاحب کا جو ابھی قتل ہوا, جو ان کو شہید کیا گیا, اس پر موجود وہاں پر جنازے موجود, مظاہرین نے, علماء نے, عمائدین نے مطالبہ کیا کہ فوج آئے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا, خفیہ ایجنسیوں کو علم ہے, ان ٹھکانوں کے خلاف آپریشن کرے. آپ اس مطالبے میں کتنا دم اور زور دیکھ رہے ہیں؟
اس مطالبے میں دم اور زور بڑھانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس میں اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے. پہلے تو میں پورا اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی میں, یہ تو بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ اب سوائے فوج کے آنے کی اور کوئی چارہ نہیں ہے. جب وزیرستان میں جو فوج کی کارروائی ہو رہی ہے اسی طرح کے حالات میں سمجھتا ہوں, اس سے بدتر حالات اب کراچی میں ہو گئے, اور جیسا بھی ہم نے سنا اپنے دوسرے موجود مہمانوں سے کہ ان کا جو یہ جو تکفیری جو سلفی وہابی گروپ ہے, ان کے جو خیالات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ جو اپنے کو سنی کہتے ہیں ان کو تک بھی وہ مسلمان نہیں مانتے. تو اور یہ اب حالات اس میں سمجھتا ہوں اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ فوج کے انوالومنٹ کے بغیر اب صحیح نہیں ہو سکتے, اور بہت عرصے سے کراچی کے جو لیڈران تھے وہ وہاں پہ, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں جس لوگوں سے میری بات ہوئی وہاں عوام, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوج کو خود آنا پڑے گا, کہ یہ جو جیسا بھی ہم نے سنا نورانی صاحب سے, یہ جو سو کالڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں جس میں رینجرز اور پولیس شامل ہے, اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی ذرا سا بھی کوئی فرق پڑا ہے. وہی قتل و غارت کراچی میں چل رہی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسی قسم کے آپریشن اب کراچی میں, سندھ میں شروع ہونے کی ضرورت ہے, اور بلوچستان میں بھی جہاں کے اوپر ہر سال ہم جاتے ہیں, وہاں پر سردیوں میں اس خبر سنائی دیتی ہے جس طرح کے انہوں نے وزیرستان میں کیے ہیں, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون کون سے گروہ شامل ہے, کیونکہ ہر طرح کے خیالات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو پنجاب میں یا جیسے کہنے تحریک طالبان جسے میں جو ملوث ہیں ان کا تعلق ان گروہوں سے بھی ہے، مثلاً سپہ صحابہ سے اور جنگوی وغیرہ والوں سے، اور یا جو جند اللہ کے گروپ جو ہیں جو بلوچستان کی طرف کام کر رہے ہیں. نہیں تو یہ بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی سنی تنظیمیں ہیں ان کو اب مل کے اور سب اپنے سے شیعہ بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر ان کے شانہ بشانہ ہو کے اور یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے حکومت سے کہ اب وہ اب وقت نکل جا چکا ہے. اور یہ کہ اس طرح سے کتنا زیادہ یعنی سب سے پہلے تو جانی نقصان کو روکنا ہے، سب سے پہلے جانی نقصان کو روکنا ہے. جس طرح سے جو خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کوئی بھی جان ہے لیکن جب چن چن کے پروفیشنل لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس سے کتنا زیادہ ان کی فیملیز کو تو ظاہر ہے جو اثر ہوتا ہے ملک کا اس سے کتنا نقصان ہے. تو یہ جتنی جو سنی تنظیمیں ہیں جو ساتھ کام کر رہی ہیں، اب آپ کو میں یہ بتاؤں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو بریلوی یا صوفی گروپس ہیں ان کے بھی خلاف بہت زیادہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ بھی ان کے جو سلفی وہابی اسلام ہے اس کے بھی باہر ہیں. تو ان سب جو سنی جتنی تحریکیں ہیں جو گروپ ہیں ان کو مل کے اپنے شیعہ بھائیوں کے سامنے ساتھ کھڑے ہو کے اور یہ اب یہ ڈیمانڈ کرنے چاہیے حکومت سے. اور دوسری چیز یہ کہ آپس میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کی مدد کی بھی بہت ضرورت ہے اسمال یعنی چھوٹے اسکیل کے اوپر. اب جیسے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر انہوں نے شیعہ بزنسز اور دکانیں انہوں نے اگر ٹارگٹ کرنی شروع کی ہیں اس کو کیسے روکا جائے گا. اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں مل کے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہی کہیں کہ نہیں ہم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کو یہ نہیں کہ بیٹھ کے دور سے دیکھتے رہیں بائی اسٹینڈر ہو کے، بلکہ اس میں شامل ہونا ہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان پہ حملہ جو ہے وہ ہر مسلمان پہ حملے کے برابر ہے اور سب مسلمان برابر ہیں. اور یہ کہ اگر جیسے اگر تھوڑا بہت اگر ہمیں اتفاق نہیں ہے کسی چیز پہ، دیکھیے میں اگر آپ تاریخ میں دیکھیں جس زمانے میں بوسنیا میں جب یہ سب جو تھے مسلمانوں کو مار رہے تھے، مسلمان جو تھے وہاں کے وہ مذہب کے وہ مسلم نہیں مذہب سے نہیں کہلاتے تھے، وہ نیشنلٹی ہو گئی تھی. وہی نہیں پوچھتے تھے کہ تم سنی ہو تم شیعہ ہو، یہ کہتے تھے تم مسلمان، اور گولی ان کے سینے میں لگ جاتی تھی. ان لوگوں کو یہ چیز بات سمجھانے کی ہے کہ آپس میں مل کے جب تک کہ ہم لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے اور مل کے اس کی قوت سے اس ان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ حالات چلتے رہیں گے. اور دوسری بات ہے کہ حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اس وقت.
بہت شکریہ آپ کا.
ہر حالت میں یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ فوج کو بلانا بہت ضروری ہے پاکستان میں.
بہت شکریہ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مہمانوں سے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ثاقب اکبر صاحب، ابھی چند دنوں قبل کراچی پولیس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 40 سے زائد دہشت گردوں کو اور ان کے سرغنوں کو گرفتار کیا. اس سے پہلے بھی مختلف مقامات مختلف شہروں میں پولیس اس قسم کے دعوے کرتے رہی، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ گرفتار کیے گئے دہشت گرد ان کے بارے میں کوئی خبر ایسی نہیں آئی کہ ان کو کب سزا دی گئی، کتنی سزا دی گئی. ہاں یہ ضرور سنا گیا کہ بعض سرغنوں کو گرفتار کیا گیا اور عدالت نے یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا کہ ان کے خلاف کافی ثبوت نہیں ملے، جبکہ ان سرغنوں کو اس بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے اعتراف جرم اور اعتراف قتل خود کیا تھا. کیا اعتراف سے بڑھ کے کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ ثاقب اکبر صاحب، اگر علامہ نورانی صاحب نے میری یہ گفتگو یا میرا سوال سنا تو میں ان سے جواب چاہوں گا.
محترم، بات یہ ہے کہ ہماری پولیس کا شعبہ تفتیش انتہائی کمزور ہے، پولیس دباؤ میں ہے. کراچی پولیس اس قدر انڈر پریشر ہے کہ صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر 200 سے زائد پولیس اہلکار قتل ہو چکے ہیں، اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو شامل کیا جائے پولیس کی ٹیم میں تاکہ پولیس کو ایک سہارا مل سکے. تو جس شہر کی پولیس انتظامیہ اتنی کمزور ہو کہ وہ اپنے اہلکاروں کا دفاع نہ کر سکے، ان کے ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز اور دیگر افسران ایس آئی اور ایس آئی اور کانسٹیبل قتل ہو رہے ہوں، تو وہ عوام کو علماء کو دانشوروں کو کیا تحفظ دے گی؟ وہ تو بالکل جو ہے اسے معطل ہو کے رہ گئے ہیں. تو اس بارے میں صوبائی اور قومی حکومت کو مل کر ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ آیا انہوں نے ملک بچانا ہے یا صرف اپنی دوستیاں نبھانی ہے، دہشتگرد گروپوں سے متاثر رہنا ہے، صرف بعض مفادات کے تحت، مصلحتوں کے تحت ان کی ہر برائی کو قبول کر لینا ہے، مصلحتوں سے بالا ہو کر اب اس ملک کو بچانے کے لیے، اس شہر کو بچانے کے لیے، یہاں دین متین کا جو چہرہ داغدار ہو رہا ہے فرقہ واریت سے، قتل و غارت گری سے، جس طرح ایک بدترین تاثر عام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کاوش کرنی ہوگی، ورنہ ہرگز ہرگز یہ افریت قابو میں نہ آ سکے گا، یہ انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ رہا یہ کہ جب وہ قاتل اعتراف کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو گروہ کے افراد ہیں وہ جا کر گواہوں کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، جو انویسٹیگیشن کرنے والے افسران ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، وہ اپنی رپورٹ میں مزید کمزوریاں شامل کر دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ وردی میں موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، یا آج کل ایک اور تجویز زیر غور ہے کہ فیس لیس کورٹس جو ہے بنائے جائیں، یعنی کہ چہرہ جو ہے وہ گواہوں کا، ملزم کا اور عدالت کے جج صاحبان کا سامنے نہ آئے اور کاروائی جو ہے وہ آڈیو پہ جاری رہے، اس طرح کی عدالتیں بنائی جائیں تاکہ گواہ آ کر وہاں اپنی گواہی پیش کر سکے اور ملزمان یا ان کے جو خیر خواہ ہیں وہ انہیں نہ دے سکے، تاکہ کم سے کم گواہوں کو تحفظ تو ملے۔ جب تک آپ کسی کو گواہی پیش کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو کون ہے جو اپنی جان ہلاکت پہ ڈال کر اگر گواہی دے گا، اور اس طرح تو کبھی انصاف قائم نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے مولا کائنات کا وہ پیارا قول کہ حکومت کفر سے رکھتی ہے لیکن ظلم سے نہیں، یہاں تو صرف ظلم ہے، دہشت ہے، بربریت ہے، اس کے لیے ہمیں تفتیشی نظام بھی بہتر کرنا ہوگا، قانون کی عملداری کرنی ہوگی، اور اس بات کو لازم کرنا ہوگا کہ تمام تر دہشت گرد اپنے منطقی انجام تک پہنچائے جائیں۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ ثاقب اکبر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے دہشت گردوں نے، سرغنوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، بڑے بڑے واقعات کی، دہشت گردانہ واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے، لیکن عدالت کے یہ کہنے پر کہ ان کے خلاف کافی ثبوت و شواہد نہ ملے اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا، کیا اعتراف جرم سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ ثاقب اکبر صاحب، جی ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ صدیقی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو مجرموں کو گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا اس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ یہ جج اور جو بھی وکلا وغیرہ ہیں اور جو گواہ ہیں ان کو ڈرا دھمکایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو دہشت گرد، یہ تو بالکل رول آف دا گن ہو گیا ہے وہاں پہ کہ کوئی بھی کوئی شخص گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص عدالت میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ فوری طور پہ اس کو، اس کی فیملی کو جو ہیں وہ تھریٹس ملنے لگتے ہیں اور دھمکیاں ہونے لگتی ہیں کہ ان تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، اور ججوں تک کو۔ اب یعنی یہ سمجھ لیجیے یہ نوبت آ گئی ہے کہ جب کہ گواہ اور وکیل اور جو بھی ہیں مدعی، یہ سب اگر اپنا چہرہ چھپا کے عدالت میں آئے تو وہ اس کی اس ملک میں کیا قانون بچا؟
صدیقی صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، صدیقی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، دو منٹ کا وقت ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا اور طریقے نہیں ہیں؟ عدالتیں از خود نوٹس لیتی ہیں، عدالتی کمیشن قائم کیا جاتا ہے، عدالتی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جاتی، کیا اس طریقے سے یا اس ذریعے سے مجرموں کی گردن تک ہاتھ نہیں پہنچایا جا سکتا؟
میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ جو ہے وہ جو اگر مجرموں کی گردن تک ہاتھ، اگر مجرم نے اپنے 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 جرم کا اقرار کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے اس کو سزا دینے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مقدمے کی تاریخیں بڑھتی رہتی ہیں، اس دوران میں دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اگر کسی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو اس کو فوری طور پر اس کو سزا ہو، اور جبکہ اسی صورت میں بدقسمتی سے جب کچھ بہت سارے لوگ ان کو لٹکے ہوئے ملیں گے تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اس جرم جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ بہت سختی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی بدقسمتی سے آ جائیں جن کو پوری طور پہ جرم ثابت نہ ہو سکا ہو، یا انہوں نے اعتراف نہ کیا ہو، یا کسی نے زبردستی ان سے اعتراف کروا لیا ہو۔ پاکستان میں یہ بھی تو مصیبت ہے کہ وہ لوگ جو جرم کے اعتراف اکثر پولیس والے جو ہیں وہ اپنے ڈنڈے کے زور پہ بھی کروا لیتے ہیں، लेकिन ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कम होता है। ज़रूरी ये है कि फौरी तौर पर सज़ा होनी चाहिए और ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो जिसको एक तरह का जिसकी एक मिसाल बन के, ताकि लोगों को जो 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 दहशतगर्द हैं, जो मुजरिम हैं, उनको उनके दिल में थोड़ा सा डर है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान कराची में और बड़े बड़े शहरों में अब फौज के आए बगैर, खासतौर पर कराची में, ये हालात सही नहीं हो सकते। कराची की जो पुलिस है पूरी पोलिटिसाइज हो गई है और जाहिर है पुलिस के अहलकार भी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, और जो रिटायर्ड आर्मी के लोग आए थे वो काफ़ी दिनों से आए हुए हैं, उनके आने से मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना रेंजर के आने से कोई पड़ा फ़र्क। पुलिस जो है वो अब इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या पहलू है ये समझ में नहीं आती बात। तो फौज के आए बगैर अब हालात काबू में नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ बदकिस्मती से कि मौलाना कमेली के कत्ल के बाद हो सकता है कि और जब मज़ाहरे हों और जो मुसलमान आपस में मिलकर हुकूमत पर दबाव डालें तो फौज को फिर लाना पड़े और फौज ही आके इस
बहुत
हालात को, मैं समझता हूँ, ठीक कर सकती
है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ये दहशत गर्दी का इफ़रीत इस तरह से पाकिस्तान में फैल रहा है कि जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा कि अगर हुकूमत और इंतज़ामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों और हत्ता फौज ने इन दहशत गर्दों को निशान इबरत न बनाए तो जाहिर है कि ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमेगा। और जिस खदशे का इजहार किया हमारे मेहमानों ने, खुदा न खास्ता ये दहशत गर्द अनासर पाकिस्तान को अपनी दहशतगर्दी की जौलानगाह में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इस दरमियान ख़ुद उलमा मायदीन और अकाबरीन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तकफीरियत और सलफ़ी और वहाबीज़्म के ख़िलाफ़ जो इस्लाम की हकीकी तस्वीर है उसको पेश करें और मुसलमानों को बेदार करें कि तकफीरियत क्या है और सच्चा दीन और सच्चा इस्लाम क्या है। बहरहाल जब तक इन तमाम पहलुओं पर काम नहीं होगा तो दहशतगर्दी के इस इफरी से आसानी से नहीं निपटा जा सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा